والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاصره فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آیت نمبر 123 اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب امامت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا ذکر ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جامع المستدرک کے اندر، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، کہ جو یہاں پر آیت نمبر 123 کے قریب آ رہی ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو سورۃ الصف میں ذکر ہوئی ہے کہ مبشرم برسول یأتی من بعدی نسمہ احمد، اور فرمایا ورؤیا امی آمینہ، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا اجمالی ذکر ساتھ میں آتا ہے. اور یہ بھی اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی رسول جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے نبی ہونے اور رسول ہونے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن ان میں فضائل میں فرق ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ تمام مسلمانوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. اس لیے کہ کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کیا، تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کیا، لیکن مسلمان وہ ہیں، اہل ایمان وہ ہیں جو کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے رسول ہونے اور نبی ہونے کے اعتبار سے. ہاں، ان میں فضائل اور درجوں میں فرق ہے، جسے آگے چل کر پھر تیسرے پارے کی ابتدا میں آیت آ جاتی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بہت وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے درجوں کو ہم نے بڑھایا ہے. دو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ بعض انبیاء کا انکار کرتے تھے، نصارہ جو تھے وہ بعض انبیاء کا انکار کرتے تھے، لیکن اہل ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی نبی اور کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں کو قبول کرتے ہیں، جیسے آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باریک سا فرق علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو کتاب دی جاتی ہے یا نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی ان کے تابع ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر رسول نبی تو ضرور ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا یہ ضروری نہیں. بعض علماء کا یہ خیال ہے اور کچھ جو ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. اہل ایمان تمام انبیاء کرام کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن درجہ سب کا ایک جیسا نہیں ہے، جیسا تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض میں ذکر کیا گیا. اور یہ بھی ساتھ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد جو ہے وہ نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین یعنی دین اسلام کے علم بردار تھے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. دین عقائد کا نام ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. انبیاء پر ایمان اور ان کی لائی ہوئی تمام ضروری باتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ جو ہے اس کو دین کہتے ہیں. دین اصول ہیں، عقائد ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک دین میں اختلاف کبھی نہیں رہا. ہاں شریعت مختلف ہے. شریعت یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعت، ان کے مزاج کے حوالے سے احکام اور عبادات کا تبدیل ہونا. تو شریعتیں شرائع مختلف رہی ہیں، ہر نبی کی امت کو ان کی طبیعت، ان کے ماحول کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے جو فروعی احکامات ہیں ان میں شرائع مختلف رہے ہیں، لیکن دین مختلف نہیں ہے. اور لیکن جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ دین اسلام لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. آج کل ہمیں گرد و نواح میں آواز سننے کو ملتی ہے کہ میرا دین انسانیت ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اسلام سے متصادم بات ہے. دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے. یہ نادانی میں ایک بڑا غلط کام ہو جاتا ہے، سیکولرزم اور اسلام کے خلاف. اسلام کی جو ضرورت ہے اور اسلام کی جو قدر ہے اس کو دلوں کے اندر ختم کرنے کے لیے یا مٹانے کے لیے یہ سلوگن، ایک نیا نعرہ گویا کہ ریز کیا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور بعض سماجی لوگ جو سماج کا کام کرتے ہیں یا تو ان کو پتا نہیں ہے یا پھر وہ کسی سسٹم کا حصہ ضرور ہیں جو اسلام کے خلاف آہستہ آہستہ، جیسے سیکولرزم ہے، قادیانیت ہے، ان کا یہ حصہ ضرور بنتے ہیں. میں دونوں بات کر رہا ہوں، یا تو ان کو پتا نہیں ہے، تو پتا چل جائے تو وہ اس کی اصلاح کریں، یا پھر یقیناً وہ کسی جو گویا کہ فورن این جی اوز کا وہ حصہ ہے کہ مال کے ذریعے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کی جائے، لیکن وہ این جی اوز جو ہمارے ملک کے اندر اسلام کے خلاف جہاں سازشیں کر رہی ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، لیکن یا تو نادانی میں ہو رہا ہے یہ واقعی میں ان این جی اوز کے ذریعے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں تاکہ لوگوں کو کھانا پینا، روٹی کپڑا، جو ان کی ضرورت ہے وہ دی جائے، اور اسلام کے متبادل ان کو چیزیں لا کر بتائی جائے تاکہ اسلام کے ساتھ ان کی جو گہری وابستگی ہے، یہ وہی سازش ہے جو 1857 میں گوروں نے اسلام اور ختم نبوت اور جہاد کے خلاف کیا تھا کہ لوگوں کو خریدنا شروع کیا تھا. تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو دنیا میں ہوتی ہے وہ اس کی روٹی، کپڑا، مکان، کھانا پینا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ سماجی کام کرتے ہیں اور پھر یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ جناب میرا دین انسانیت ہے. یا تو وہ نادان ہے یا واقعی میں کسی کے ایجنٹ ضرور ہیں. دونوں باتیں میں نے سامنے کی، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ دین نہیں ہے، دین اسلام ہے جو انسانیت سکھاتا ہے. کیونکہ دین کا مطلب ہے کہ خدا کے احکام کا درجہ دینا. کیونکہ ہیومن رائٹس نے جب ہیومن کے نام سے، انسانیت کے نام سے پورا چارٹر تیار کیا تو اس میں یہ تھا کہ انسان مثل خدا کے ہے، جو وہ چاہے گا اس کے احکام کی آپ لحاظ کریں گے. یہ اسلام کے مقابلے میں ایک جدید اور خود ساختہ اور بناوٹی اور بناسپتی اور ایک فارمی دین بنانے کی کوشش ہے جو اسلام کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے. جو این جی اوز آپ دیکھتے ہیں، میرا جسم میری مرضی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام ان کے پیچھے سپورٹ اسی طریقے سے ہوتی ہے. باہر دنیا جو آپ کو ایڈ دیتی ہے تو ہم کوئی ان کے چچا کے بیٹے تو نہیں کہ ہمیں ایڈ مل رہا ہے، غریبوں کے لیے ایڈ لے لیں، فلانا ایڈ لے لیں. اس ایڈ کے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو ایڈ دیں گے، تعلیم میں، ایجوکیشن میں ایڈ دیں گے، میڈیکل میں، قرضہ نہیں، ایڈ دیں گے. تو اس ایڈ کے پیچھے جو چیز آفت آتی ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے، اور اس کے ذریعے کالج یونیورسٹیوں کے اندر دہریت، الحاد اور بالخصوص ایتھسٹزم، خدا کا انکار، دین کا انکار، باقاعدہ ایسے لوگ پھر ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا آج پاکستان میں، پہلے تو اتنا نہیں زیادہ تھا، اب بہت زیادہ اس کی گرمی اور اس کی پریشانیاں ہم اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھتے ہیں، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، شریعت مطہرہ کے احکام کے خلاف، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو دین جو ہے یہ بچے سب سمجھ لیں، دین کے مقابلے پر کوئی نام نہیں آگا، دین صرف اسلام ہے. اور ہم ایک بات ہمیشہ کرتے ہیں، جو این جی اوز اگر واقعی میں پاکستان کے فنڈ پر چل رہی ہے اور پاکستان کے لوگوں کی ایڈ پر چل رہی ہے، تو ہمارا مؤدبانہ سوال ان سے یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو پیسہ دیا تھا کس مد میں دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی زکات کے مد میں دیا تھا، زکات دی تھی، صدقہ دیا تھا. تو میں نے کہا جنہوں نے دیا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ان کا دین انسانیت ہے یا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے اور اس کا فرمان ہے؟ یہاں انسانیت اور اسلام کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اسلام ہی انسانیت کے حقوق دکھاتا ہے، لیکن انسان اللہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. تو میرا دین انسانیت ہے، تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ انسان کو لا کر خدا کے آگے کھڑا کر دیا جائے. اور یہیں سے پھر ایتھسٹزم، لبرلزم، سیکولرزم کو گویا کہ فروغ دیا جائے. جبکہ قرآن، جو ہم مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے، سورہ المائدہ کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب ہم نے آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم، جو آپ کا دین تھا آج ہم نے اس کو مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی شریعت کی تمام نعمت کو ہم نے آپ پر مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کا رب جس دین سے آپ پر راضی ہوا ہے وہ انسانیت نہیں، وہ اسلام ہے. یہ قرآن کا، یہ بہت ضروری سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم تو بس ایسی، ہمیں تو مہنگائی میں جکڑا ہوا ہے، سیاست میں جکڑا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے کو کہاں بزی کر کے کیا کام کیا جا رہا ہے. بجلی مہنگی، فلانی مہنگی، پیٹرول مہنگا. ایک 15,000 روپے کمانے والا وہ پیٹرول اپنے جیب سے لے گا، لیکن ایک حرام خور وزیر اس کو 500 لیٹر 1,000 لیٹر مہینے کا مفت ملے گا. وہ کرپشن الگ کرے گا، اس کو مراعت الگ ملے گی. ایک 20,000 روپے کا کام کرنے والا آدمی جناب، وہ پیٹرول بجلی اپنے پیسے سے خریدے گا اور اس میں بہت بڑا ٹیکس دے گا. اور جو وزیر ہے اس کو جناب نہیں، ان کو الاؤنس مل رہا ہے. کام کیا کر رہے ہیں؟ پہاڑ کھود رہے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک وزیر بھی کوئی بتا دے کیا کام کرتے ہیں پورا دن. یہ کیا کام کر، وزیر اعلیٰ ہو یا فلانا ہو یا ڈھمکانا، کیا کام کرتے ہیں پوری زندگی؟ کوئی کام کرتے ہیں تو گراؤنڈ پر نظر تو آتا، یہ شہر میں کچھ نظر تو آتا آپ کو. 22-22 سیٹیں، 40-40 سیٹیں، پورے پورے صوبوں پر حکومت، کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک اینٹ بھی لگتی ہے، کوئی تبدیلی شہر کے اندر ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن الاؤنس کیا دیا جا رہا ہے؟ آتے کیا ہیں؟ ہم قوم کے خادم ہیں. اور پھر مراعات کیا ہے جناب؟ گاڑیاں مفت ہیں، 100-100 گاڑیاں، 50-50. خان صاحب سبزی لانے کے لیے الگ ہے، بچوں کو لے جانے کے لیے الگ ہے، خود کے لیے الگ ہے. پیسہ کون دیتے ہیں اس کا؟ آپ دیتے ہیں. اور یہ بات اب بتانے کے لیے، بچہ اس بات کو جان چکا ہے الحمدللہ، انفارمیشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان حرام خوروں کا جو پیٹ کا جہنم ہے وہ کس طرح بھرا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایک چیز کا جتنا بڑا ہوگا وہ ایک ایک کا حساب اللہ کو دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ہمیں تو مہنگائی میں الجھایا ہے. اور آج دیکھیے، کل مجھے بچے نے کہا کہ جو ٹیکس کا ریشو آتا ہے، نہ کسی ایکسپورٹر نے اتنی ٹیکس دیا ہے جتنا ٹیکس سیلری کا جو طبقہ ہے انہوں نے دیا. یعنی جو عام سیلری پیشہ جو لوگ ہیں، تنخواہ پیشہ، ان سے گورنمنٹ نے جو ٹیکس کاٹا ہے وہ ٹیکس سب سے زیادہ ہے. کوئی وزیر مزیر، کوئی نواز شریف، عمران خان، فلانا ڈھمکانا، ان کا کوئی ٹیکس میکس نہیں. جو آپ مزدوری کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تو 70-80 ہزار روپے آپ کی تنخواہ ہے تو اس میں سے کٹ لیا، تو وہ ٹیکس کی جو ہے وہ ملینوں میں ٹیکس پاکستان کو ملا ہے. اور وہ ایکسپورٹر جو لاکھوں روپے کماتے ہیں ان کو وہ ٹیکس، انہوں نے وہ ٹیکس ادا نہیں کیا. اس یہاں پر تشریف لیں، یہاں آ جائیں، یہاں کرسی لے لیں یا یہاں پر آ جائیں. تو یہ تمام سازشیں ہوتی ہیں اور یہ وزراء پالے جاتے ہیں، این جی اوز کے ذریعے پالے جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بھی پالے جاتے ہیں، ہر طبقہ این جی اوز کے ذریعے، اور این جی اوز پیچھے سے ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور ان کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے آگے آپ نے صرف رکاوٹ نہیں بننا ہے. آپ یہ ٹکٹ لیں، یورپ گھوم کر آئیں، بچوں کے ساتھ جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، آپ گھوم کر آئیں، آپ کو آپ کتنا کام کرتے ہیں، آپ یہ سہولیات لیں. ڈاکٹر ہیں آپ تو یہ لیجیے، آپ گھوم کر آئیں. وہ مافیا ایک الگ چل رہا ہے جناب، مرضوں کی دوائیوں پر ایک الگ، پورا ایک ریکارڈ ہے. تو اور غصہ کس پر نکالنا ہے؟ دین پر. یعنی سب کچھ لوٹ لیا، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، غلط بات کے خلاف نہیں بولنا ہے، غصہ نکالنا اسلام پر، دین پر، ختم نبوت پر، اس پر بھی نوچ کر کھانا ہے. اور اس پر اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کے حق پر کہے تو کہتے یہ انتہا پسند ہیں اور یہ یہ ہیں. تو یہ سن لیجئے، یا تو اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں، یا وہ شیطان ضرور ایجنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا دین انسانیت ہے. دین انسانیت نہیں ہوتا ہے، دین اسلام ہوتا ہے. یہ کفر کی طرف، الہاد کی طرف، ایتھسٹزم، انکار خدا، انکار دین کی طرف پہلا قدم ہے. کالج یونیورسٹیوں کے اندر بچوں کو یہ نہیں، ہم تو انسانیت کو پسند کرتے ہیں، ہمارا دین انسانیت کو پسند، اچھا انسانیت کی خدمت ٹھیک ہے، نہیں نہیں ہمارا دین جو اسلام ہے نا، کہ ہمارا دین تو بھائی خدا نے دیا، انسانیت کیا ہے، وہ انسانیت کے حقوق سکھاتا ہے. تو یہاں یہ بات واضح طور پر ذکر کر دی گئی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اب خاص طور پر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی تھی، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب کو، حضور کو جو اللہ سے مانگا تھا، بڑی اچھی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے عقیدے کی، اس میں کیسا رسول مانگا تھا اور اس رسول میں کیا کمالات ہونے چاہیے. آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کہا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی کا، اور اس رسول کی شان کیا ہو، اس میں ایک کوالٹی یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ تیری آیات ان کو سنائیں، تلاوت کرے. ایک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو حسد سے، بغض سے، کفر سے، نفاق سے، تو وہ انٹرنل جو خرابیاں ہیں اخلاق کی، اپنی صحبت سے، اپنی تلقین سے اور اچھی باتوں سے، جھوٹ کو طبیعتوں سے، جھوٹ کا شوق طبیعتوں سے نکالے، بے حیائی کا شوق، یہ منفی اور برا شوق جو ہے وہ طبیعت سے نکالے، بدکاری کا شوق نکالے، کفر کا نکالے، اور حقیقی شوق جو ہے سچ بولنا، اخلاص، امانت داری، لحاظ، یہ ان کے اندر پیدا کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہ ہے آیت نمبر 129 سورۃ البقرہ. لیکن اگر آپ سورۃ جمعہ میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. سورۃ جمعہ میں ہو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذي بعث فيهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وہی اللہ ہے جس نے ان بے پڑھو لوگوں میں، جو ان پڑھ لوگ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان میں اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، يتلو عليهم آياته، کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو سناتا ہے. یہ آیت ذرا غور سے سنیے، آگے بات اس پر چلے گی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، کس سے؟ برے عقائد سے، برے اخلاق سے اور برے اعمال سے ان کو پاک کرتا ہے، یعنی ان کو تلقین کر کے، اپنی صحبت کے ذریعے، باتیں سنا کر، سمجھا کر، عمل کے ذریعے حق کی طرف لاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پر دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں بیان کی ہے، وہ ہے آیات کا سنانا ایک، کتاب کی تعلیم دینا دو، ان کا تزکیہ کرنا تین، اور ان کو حکمت کی تعلیم دینا چار. یہ چار ذمہ داریاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی گئی. اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کی سنت اور حضور کی حدیث جو ہے یہ بھی حجت ہے، حضور کی سنت جو ہے یہ بھی حجت ہے. ایک بہت بڑا طبقہ کسی زمانے کے اندر آیا اور اس نے یہ تمام باتیں کرنا شروع کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اور حدیث جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اس کا حدیث کا انکار سب سے پہلے، یہ ٹیکنیکل بات، تاریخی بات سن لیں، حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا تھا. خوارج وہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسلام کے اندر بے شمار خرابیاں نکالی، صحابہ کرام کی توہین کی. حضرت عثمان غنی کی شہادت میں وہی لوگ تھے، حضرت مولا علی کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے، جنگ صفین کے اندر حضرت عمار بن یاسر، ان لوگوں کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے، اور یہ ذمہ داریاں دو صحابیوں پر ڈال دی کہ یہ حضرت معاویہ ہیں اور حضرت علی ہیں، یہ لڑیں، ان میں سب کچھ ہوا نیچے، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. اور جب حضرت عثمان کے قصاص کی بات آئی تو ان کا بہت بڑا حصہ حضرت مولا مرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور دیگر اور جگہ منتشر ہو گیا، تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا مشکل تھا، اور انہوں نے صحابہ اکرام کو الجھائے رکھا سیاسی طور پر، ایک بہت بڑی ان کی ایک طاقت تھی، ان کو پتا تھا کہ اگر صحابہ میں صلح ہو گئی حضرت معاویہ میں حضرت علی میں جو ایک اجتہادی مسئلے پر ہے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، تو انہوں نے پوری کوشش کی، اور انہوں نے جب صلح کی بات حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کے بعد چلی تو حضرت علی کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانا اور معاذ اللہ یہ کہنا علیاذ باللہ کہ علی نے اللہ کے قرآن کے خلاف کیا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حاکم نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی نے صلح کرنے کے لیے اپنی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت موسیٰ اشعری کو حکم بنایا کہ وہ جناب معاویہ سے جا کر بات کریں، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص اور دیگر لوگ تھے، یہ حکم بنا دیا کہ مڈل مین بنا دیا کہ تاکہ یہ بیٹھیں، پہلے سٹنگ کریں اور یہ میٹنگ کریں، اور اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے اصول ان کو دے دیے تھے تاکہ بات کریں۔ خوارج یہ چاہتے تھے کہ اگر ان میں صلح ہو گئی، اور صلح بالکل آسانی سے ہو سکتی تھی، تو ہمارا جو ہے بڑا غرق ہو جائے گا، تو یہ وہ خوارج ہیں کہ جنہوں نے احادیث کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا۔ سب سے پہلا یہ قرآن کریم کی آیات کو ظاہری آیات سے استدلال کرنے کے عادی تھے، خیر ان کی بڑی خرابی، ان کا اس فرقے کا نام خارجی ہے، خوارج ان کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی سنت اور حدیث کا انکار کرنے والی یہی تھے خوارج۔ کے بعد خوارج یہی کہتے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی سنت اور حدیث کی جو ہے وہ قطن حاجت نہیں ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جس نے حضور کی حدیث کا انکار کیا وہ آپ کے 75 روپے کے نوٹ پر سفید داڑھی والا سر سید احمد خان ہے، جو ایک یہ بھی دیکھیں این جی اوز کا کارنامہ آپ کے لیے ہوتا ہے نا کہ جناب یہی کام پیچھے ہوتا ہے۔ اب یہ نیا جو سسٹم آیا یہ کیا تباہی لاتا ہے دیکھیے۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے، اور یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی مکتبہ فکر انکار نہیں کرتا، یہ بالکل اتھینٹک بات ہے، جتنے مکتبہ فکر ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس سب سے پہلے خوارج نے انکار کیا، پھر یہ دور چلتا رہا، اس کے بعد ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا انکار کرنے والا سر سید احمد خان تھا۔ اس کے بعد ہمارے لاہور کے اندر ایک عبداللہ چکڑالوی کے نام سے تھا، اس کے لیے تو حضور نے وضاحت بھی فرمائی دی تھی، حالانکہ وہ پیدا ابھی ہو رہا تھا، 1400 سال حضور پہلے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا ایک بندہ آئے گا پاؤں سے لنگڑا ہوگا ایک ٹانگ سے، اور اونچی کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر گھمنڈ سے کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے وہی حرام ہے، قرآن نے جس کو حلال کہا وہی حلال ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار، رسول کا جو حرام کرنا ہے وہ اللہ ہی کا حرام کرنا ہے، یہ سرکار نے پہلے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ماضی قریب میں ایک بڈھے کی تقریر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ایک بابا جی کتنے اچھی بات کر رہے ہیں اپنے کم علمی میں۔ غلام پرویز آج کل اس کی ویڈیو بہت زیادہ پھرتی ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، بوڑھا سا آدمی ہے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا ہے، چشمہ پہنا ہوا ہے۔ آج کل ان کے لوگ دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر گویا کہ اس کی تقریر ریز کرتے ہیں، وہ تقریر زیادہ چلاتے ہیں جو اسلام کی تائید میں ہے، پھر لوگ کہتے ہیں وعدے کو کہتے ہیں زبردست بات کی، پھر اس کے بعد اس کی دوسری تقریر سنتے ہیں، تیسری سنتے ہیں۔ تو وہ احادیث کا منکر تھا، غلام پرویز نام تھا اس کا۔ اسی طرح اسلم جیراج پوری نامی ایک شخص تھا، وہ احادیث یعنی پاکستان کے اندر، ہندوستان اور پاکستان میں بڑے جو لوگ تھے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا معاذ اللہ، ان میں یہ نام ہے، ایک مولوی چراغ علی تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث شریف کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات کو چلا رہا ہوں ابھی آگے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جسے علامت قیامت کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح حضور کی سنت اور حدیث کے منکر جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا، کیونکہ یہ جو آیت چل رہی ہے اس آیت کا تعلق حدیث رسول سے ہے، اس لیے اس موضوع کو ہم لے کر آ رہے ہیں۔ جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 2684، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4604، ابن ماجہ حدیث نمبر 12، سنن دارمی حدیث نمبر 590، مسلم امام احمد حدیث نمبر 17199، ان تمام جگہ پر یہ حدیث کتابوں کے اندر موجود ہیں جس کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان مقداد بن معد ان مقداد ابن معدی کربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن معدی کربا یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. حضور نے فرمایا خبردار مجھے قرآن دیا گیا اور ایک چیز قرآن کے ساتھ اور ایک چیز اس کے ساتھ اور دی گئی. یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس چیز اس کے ساتھ مجھے ایک اور چیز دی گئی. الا خبردار ہو جاؤ. یوشک رجل شبعان علی اریکتہ. خبردار وہ وقت دور نہیں جب ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی اونچی کرسی پر چودراہٹ کی طرح بیٹھا ہوگا. یہ حضور فرما رہے ہیں علیکم بہذا القرآن. وہ بیٹھا ہوا ہوگا اور لوگوں کو کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ. بس جو جس چیز کو تم قرآن میں حلال دیکھو وہی حلال ہے. وما وجدتم فیہ من حرام. اور جس چیز کو تم قرآن میں حرام دیکھو وہ حرام ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کو حرام سمجھو. فحرموہ. وانما حضور فرماتے ہیں وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ. فرماتے ہیں حضور حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. یعنی وہ فتنے کا بانی ہے پیٹ بھرا اونچی کرسی پر بیٹھ کر کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور قرآن میں جن چیز کو ڈسکس کر دیا گیا ہے جو حلال ہے وہی حلال ہے اور جو حرام ہے وہی حرام ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس بات کو غور سے سنو میں نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حرام ہے. یعنی میں نے حرام کیا کیا مطلب یعنی قرآن سے ہٹ کر اس کے ساتھ جو حضور فرمایا کہ مجھے قرآن کے ساتھ اور ایک اور چیزیں دی گئی اور وہ کیا ہے حکمت حضور کی ذمہ داری کیونکہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن تشریح کرنا یہ حضور کا منصب ہے کہ قرآن کی آیت کی تشریح کریں. اب جو قرآن کی تشریح حضور کریں گے وہ قرآن سے زائد ہی ہوگا. اگر آپ جاگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اب اتنا ڈیٹیل سے تو نہیں سمجھایا جا سکتا. اردو اوپر سے بول کر کریں گے اس کو تشریح زیادہ کریں گے تو وقت نکل جائے گا. ایک ہے قرآن واقیم الصلاۃ یہ ہے قرآن. اب حضور اس کو سمجھا رہے ہیں اس سے مراد نماز ہے. نماز دن میں پانچ وقت ہے. قیام کی صورت میں پڑھتے ہیں رکوع ایسا کرتے ہیں. اب یہ جو حضور سمجھا رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے یہ قرآن سے زائد ہے. اس کو کہتے ہیں حکمت اس کو کہتے ہیں سنت. اور یہ وہ حدیث کا وجود جو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن کے ساتھ ایک اور منصب دیا گیا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں جو حدیث کی انکار کرتے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن ایک ٹیکنیکل سوال کر کے میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اس چیز کے ذریعے طلباء کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. میں اس کی صرف بیسک باتیں بتاؤں گا ضروری باتیں. یہ اگر ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ اس قسم کا کوئی شیطان آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا. اب یہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے ٹھیک ہے جی قرآن کافی ہے اس میں کون انکار کرتا ہے. لیکن بتائیے قرآن کس زبان میں. ہمارا سوال ان سے ہے قرآن سوال جواب میں بات کرتے ہیں. قرآن کس زبان میں ہے. انہوں نے کہا جی عربی زبان ہے. ہم نے کہا قرآن نے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے جس زبان کو استعمال کیا وہ عربی ہے. یعنی اللہ نے جو باتیں بیان کرنے کے لیے جس زبان کو لیا ہے وہ عربی ہے کیونکہ اہل عرب تھے. اللہ کی زبان تو عربی نہیں ہے. لوگوں کی زبان عربی تھی اس لیے کلام عربی زبان میں آیا. ایک بات جب عربی زبان میں کلام ہوا ہے تو عربی زبان میں جس لفظ کو استعمال کر کے کوئی بات اگر بیان کی گئی ہے تو وہ لفظ اگر اسی عربی کی ڈکشنری میں اٹھایا جائے تو اس ایک لفظ کے چھ چھ آٹھ آٹھ معنی ہیں. مثلا صلات کا معنی دعا کے بھی آتا ہے نماز کے بھی آتا ہے سورین ہلانے کے بھی آتا ہے پیروی کرنے کے بھی آتا. اب یہ درجنوں معنی لفظ صلات کے. زکات کا معنی اور ایک نماز کے بھی آتا ہے جو اسلام لیتا ہے. اب صلات کا معنی نماز لینا یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حضور نے لیا ہے. قرآن نے تو صرف یہ کہا واقعی صلات صلات قائم کرو. اب ہم حضور کی سنت کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر صرف گرامر کو سیکھ کر ڈکشنری اٹھائیں اور صلات کا معنی دیکھیں صلات تو صلات کے آٹھ نو معنی ہیں. اس میں سے یقیناً ہمیں کوئی ایک معنی لے کر وہاں پر فٹ کرنا پڑے گا. تو سوال ہوگا یہ آٹھ معنی میں سے ایک معنی لے کر آپ نے وہاں پر فٹ کیا تو یہ سات معنی جو آپ نے چھوڑے کیوں چھوڑے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور ایک معنی یہاں پر لیا، آپ کو کیسے پتا چلا یہی معنی بنتا ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب جو ہے آپ کے کیا آپ نے سات معنی کیوں چھوڑے اور ایک معنی کیوں نکلا، ہم نے کہا تعلیم نبی کی وجہ سے لیا، اور اس پر ہمارے پاس قرآنی آیات موجود ہے. پہلے سسٹم کو سمجھ لیجئے پھر میں آیت پڑھتا ہوں. جیسے صلات ہے، زکات کا معنی پاکیزگی کے ہے، حج کا معنی جد و جہد اور کوشش کے ہے، اور ایک معنی وہ جو شرعی ہے زکات کا معنی کہ صاحب نصاب کا مال سال ہو جائے، حولانے حول ہو جائے تو اتنی رقم اس نے دینا. حج کا معنی ہے کہ زندگی کے اندر بندہ حالت احرام کے اندر عرفات میں پہنچتا ہے. اب یہ حج کا یہ معنی جو میں بتا رہا ہوں یہ تو حضور نے خاص کیا ہے، لیکن ڈکشنری میں یہ معنی نہیں ہے. اصلاً ڈکشنری میں آج اگر آیا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے آیا. ایک لفظ، اب اللہ رب العالمین ایک حکم بیان کر رہا ہے، واتم الحج والعمرۃ للہ، تم اپنے حج اور عمرے کو مکمل کرو. اب یہ حج کا معنی دیکھیں تو کوشش کرنا ہے، نماز کا معنی دیکھیں تو دعا ہے، زکات کا معنی دیکھیں تو پاکیزگی ہے. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن؟ لفظ، کیونکہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ اہل زبان کا ہو رہا ہے، لیکن اہل زبان کا لفظ بولا جا رہا ہے لیکن مراد اللہ نے اپنی لی ہے اس سے. اب وہ اللہ کی مراد ہمیں ڈکشنری سے نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ رسول اللہ کے کہنے پر سمجھ میں آئے گی. اب جو حضور صلات کا معنی نماز کے کریں گے نا، یہ ہے قرآن کے ساتھ ایک اور اضافہ. اضافہ معنی زائد چیز، جس کو سنت کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے، حکمت کہا جاتا ہے، یہ دلیل حجیت حدیث کی. اب اگر اس کا انکار کر دیں گے تو آپ قرآن کا معنی متعین کر کے بتائیے. یہی گڑبڑ قادیانی کرتے ہیں. خاتم النبیین کا معنی خاتم، اس کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، ختم نبوت پر تو خیر میں تقریر میں اس بات کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. خاتم قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تا کے زبر کے ساتھ ہے، خاتم النبیین. اس کو ایک طریقے کی قرات اور بھی، خاتم النبیین، خاتا خاتی خاتم النبیین. ہم جو موجودہ قرات پڑھتے اس میں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی ایک قرات یہ بھی ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو خاتم اور خاتم، اس کا معنی آپ دیکھیں ایک ایک کے پانچ پانچ معنی ہیں. خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں، ختم کہتے ہیں. اسی طرح سٹیم کو ختم اللہ ہو، سٹیم کو بھی جو ہے وہ خاتم کہتے ہیں، ختم کہتے ہیں. اور لاسٹ کو بھی جو اینڈ ہو اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. اب قادیانی بھی کیا کرتا ہے، جب آپ خاتم النبیین والی آیت پڑھتے ہیں تو ڈکشنری اٹھا کے لے آتا ہے، بھائی خاتم کا معنی آخری ہے تو خاتم کا معنی مہر کے بھی تو ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ نبی جس پر مہر لگا دیں گے وہ بھی نبی بن جائے گا، تو حضور نے اس پر مہر لگا دی. تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ سنت کو ساتھ میں نہیں رکھیں گے تو سارے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا ہر بندہ، اپنا اپنا لفظ اور معنی لے رہا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھ خاتم کا معنی انگوٹھی ہونا ہمیں پتا ہے، ہم قبول کرتے ہیں. ڈکشنری میں عربی زبان میں خاتم کا لفظ انگوٹھی کے لیے بھی آتا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ایگری کرتے ہیں. ہم اس بات پر بھی ایگری کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی سٹیم کے لیے آتا ہے، لیکن ہم قرآن کو ڈکشنری کے ساتھ نہیں سمجھتے، رسول کی سنت کے ساتھ سمجھتے ہیں. حضور خود سب سے بڑے فصیح و بلیغ ہیں عرب کے، آپ سے زیادہ عربی کسی کی نہیں. آپ نے جب اس لفظ قرآن میں آیا تو حضور نے یہ چار پانچ جو اس کے میننگز نکلتے ہیں، تو کون سا میننگ حضور نے خاص کیا ہے، تو حضور کی حدیث دیکھتے ہیں تو متواتر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آیت کو پڑھ کر خود اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں. سرکار فرماتے انا خاتم النبیین، اب یہ آیت لی حضور نے قرآن سے، ما کانا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، انا خاتم النبیین کیا معنی؟ ای لا نبی عبادی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو خاتم النبیین کا معنی مہر ہونا، اسٹیمپ ہونا، یہ حضور نے مراد نہیں لیا، آخری مراد لیا ہے، تو لہذا ہم نے یہ معنی چھوڑ دیا. تو اب یہ ٹیکنیکل چیز، اگر کالج یونیورسٹی بندہ کتاب پڑھتا ہے اور بالکل بے وقوف نہیں ہے تو میری بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ قرآن کے الفاظ کو کسی ایک معنی میں باندھنا پڑے گا، اور ہم اس معنی میں باندھتے ہیں جس کو رسول اللہ نے لیا ہے. یہ ہے حدیث کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے، حکمت کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا دیکھو، پہلا اسٹیم ایٹم ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت. ٹھیک ہے جناب، آپ نے یہ بات تو کر دی، چلو ہم قبول کر لیتے ہیں. اس کی دلیل قرآن میں ہے، میں نے کہا درجنوں ہیں، ایک نہیں. میں نے تو ابھی صرف آپ کو ایک فارمیٹ سمجھایا ہے کہ حدیث کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اب آپ آئیے قرآن کی طرف، تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حضور کی صرف ایک ہی پوزیشن بیان کرتے ہیں، آپ کا کام ہے آیات سنانا آیات سنانا. ہم نے کہا بالکل ہے، لیکن آگے بھی قرآن نے ذمہ داری دی ہے کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت دینا، اس کا ترجمہ کر. اگر اس کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت دینا اس کا معنی بھی آیت سنانا ہے تو یہ لمبی بات درمیان میں کیوں لائی؟ وہ تو یتلو علیہم آیات ہی، اس کا معنی ہے آیات پڑھ کے سنا دینا. یہ وہ یعلمہم الکتاب، اس کا معنی بھی آیت سنانا، والحکمہ اس کا معنی بھی آیت سنانا، تو کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ الگ الگ بیان کر رہا ہے واو عاطفہ کے ساتھ کہ نبی کی ذمہ داری یتلو علیہم آیات ہی. واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ اس کو کہتے ہیں کہ جمع کے لیے آتا ہے لیکن دو الگ الگ، جیسے جا آ زید و امر، میرے پاس زید آیا اور امر آیا، یہ واو نے دونوں کی ذات کو الگ کیا، یعنی زید امر ایک نہیں ہے، آئے دونوں ہیں لیکن دونوں الگ الگ ذات ہیں. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. اب یہ چار ذمہ داریاں ہیں، چاروں کے درمیان واو آ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں آیات سنائے، ویعلم اور کتاب سکھائے. پتا چلا وہ کتاب سکھانا تعلیم جو ہے وہ پڑھنے سے الگ چیز ہے. والحکمہ واو بیچ میں آ گیا، اب یہ حکمت جو ہے اس تعلیم سے آگے ایک اور چیز ہے. ویزکیم اور تزکیہ کرتا ہے، تو تزکیہ ان پیچھے والی چیزوں سے الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں سے آپ نے بحث کو سمجھنا ہے وہ میں گراؤنڈ اور گراس روٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ واو کے ساتھ، واو عاطفہ ہے. جیسے مثال میں نے آپ کو دے دی، میرے پاس زید آیا اور، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اور فلاں آیا، تو اور کہہ کر ہم دونوں چیزوں کو الگ کر رہے ہو، دونوں ذات آئے دونوں ہیں، مجیت کا ثبوت دونوں کے لیے ہے لیکن ذات ایک نہیں ہے. تو حضور سید عالم کو یہ چار چیزیں دی گئی ہیں لیکن چار ایک جیسی نہیں. اگر یہ ایک جیسی ہوتی تو پھر ایک ہی بات کر دی جاتی. یہ چار الگ الگ چیز ہے، اس میں صرف آپ کے ذہن کے تابر فرق کیا ہے، وہ واو نے کر دیا ہے، وہ واو نے کیا ہے. اور واو کا معنی واو عاطفہ ہے، اور عاطفہ کہتے ہیں عطف کرنے کو، کاٹنے کو، دونوں کو الگ الگ کرنے کے اندر. وہ دونوں کو حکم میں تو جمع کرے گا لیکن دونوں کی ذات کو الگ الگ کرے گا. واو عاطفہ جو ہے وہ جیسے واقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکاۃ دو. اب زکاۃ الگ ہے، نماز الگ ہے، کس نے فرق کیا؟ واو نے کیا. تو یہ ٹیکنیکل دیکھو، چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ ٹائی چڑھا کر کوٹ پہن کر بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث کا ثبوت نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمت کرو، ذرا اس کا جواب دے کر بتاؤ. اور جو پہلے میں نے اصول بیان کیا ہے کہ معنی کیسا متعین کرو گے، مثلا قرآن کریم فرقان حمید کی آیت، ایک سمپل سی آیت میں پڑھتا ہوں جو غار ثور کے بارے میں ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ نکالا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے اور وہ دونوں غار میں تھے. قال لصاحبہ، اور انہوں نے اپنے دوست سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس میں کہیں لکھا ہے حضرت ابو بکر کا نام؟ غار ثور کا نام لکھا ہے؟ ہجرت کا نام لکھا ہے؟ یہ آیت آگے رکھیں کہ نہ، بتاؤ یہ آیت کیا کہہ رہی؟ سمپل ایک مثال، ایسے تو پورا قرآن آگے رکھیں گے تو بغیر سنت کے جواب نہیں دے سکتا. ہم نے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اذ اخرجہ الذین، جب کہ نکالا تھا ان کو کافروں نے، کن کو نکالا تھا؟ متعین کر کون تھے وہ، اسی قرآن سے بتا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں، ہما وہ دو تھے، غار غار میں تھے، وہ دو کون تھے؟ متعین کر قرآن سے، پورا قرآن تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، پورے تیس پارے سے نکال کر بتا وہ دو کون تھے. فی الغار، وہ غار کیا تھا، کون سا غار تھا؟ قال، اس میں سے ایک نے کہا، لی صاحبہ، اپنے دوست سے. وہ کس نے کہا تھا؟ فائل کون ہے، کہنے والا کون تھا؟ وہ صاحب کون تھے؟ لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. وہ کون ہے؟ ہمت کرو. تو کہتے وہ غار غارے سور تھا اور وہ کہنے والے رسول اللہ تھے، حضرت ابو بکر تھے. تو میں نے کہا کہاں سے لایا یہ، تو کہتا قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے تاریخ میں آیا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے تجھے کہ تو تاریخ جیسے ردب و یابس کو تسلیم کر رہا ہے اور امت جو 1400 سال سے قرآن کو حل کرنے کے لیے حدیث کو تسلیم کر رہی ہے اس کو قبول نہیں کر رہا. تو تیرا اصول تو ٹوٹ گیا کہ تو نے سمجھنے کے لیے تجھے ایک جگہ سپورٹ لینی پڑی. ورنہ اس قرآن سے تو مسئلہ حل کر کے بتا دے، نہیں کر سکتا. زمانے طالب علم میں میں لیاری میں امام تھا، کبھی پرانی بات ہے، تو ہمارے پاس ایک منکر حدیث آیا اور اس نے کہا کہ جناب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا. میں نے کہا کیا بات کریں گے اب ہم سے؟ انہوں نے کہا آپ سے یہ بات یہ کریں گے کہ جناب جو ہے وہ، میں نے کہا آپ اپنے سوالات لکھ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، آسان سوال ہے، بات کریں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بات کریں گے کہ حدیث کا کیا ثبوت ہے. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا قرآن. میں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے؟ پہلے اس کا ثبوت ثابت کریں جو آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے یہ قرآن ہے؟ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کیا مطلب، کیا مطلب کیا؟ میں نے کہا حدیث کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا جو تمہارے ہاتھ میں تو تم بول رہے ہو نا، یہ جلد اٹھا کر کے کسی کتاب پر لگا دی جائے تو وہ قرآن ہو جائے گا. کہنے کا کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے کا دنیا کہتی ہے قرآن ہے. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ دنیا کہہ رہی ہے حدیث ہے؟ یعنی کیا تم قرآن کے ثبوت پر کیا دل؟ اس قرآن پر بھی ثبوت رسول اللہ کی سنت ہے. نماز روزہ، ایک سمپل میں نے بات آپ کر، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس پر کون، اس کی پوری تعبیر پر، پورے نظام پر کیا ہے؟ اچھا حضور کی سنت ہے. ایک ٹیکنیکل سوال اور کرتے ہیں بھائی، حضرت ابو بکر کو آپ مانتے ہو؟ جی. کہ وہ اسلام کے خلیفہ تھے؟ جی. حضرت عمر کو مانتے ہو؟ جی. وہ اسلام کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شخصیات کوئی خیالی تو نہیں تھی، ان کا وجود تھا. تو جس تاریخ کو پوج رہا ہے اس تاریخ کو پڑھ کے دیکھ، ان کا وجود تھا، یہ شخصیات تھی. ہم نے کہا انہوں نے حکومتیں کی تھی؟ کہا کی تھی. ہم نے کہا حکومت اور ریاست تو ایک بہت بڑی چیز ہے، بندے کو ہزار ہا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے، ان کے پاس جب لوگوں کے سزاؤں کا معاملہ، لوگوں کے حساب کتاب کا معاملہ آتا تھا، تو ذرا بتا وہ کیسے حل کرتے تھے، انہوں نے کس طریقے سے حل کیا؟ کیا صرف قرآن پڑھا تھا تو چپ ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کہا پڑھ کے دیکھ. انہوں نے اس مسئلے کو قرآن میں دیکھا، قرآن میں مل گیا تو ٹھیک، یا قرآن کی وہ آیات جو اجمال والی تھی تو اس کو حل کرنے کے لیے پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لیا، اور حضور کی سنت اور حدیث سے وہ مسئلے حل ہوئے، اور وہ کتابوں میں موجود ہو ہیں. تو تم کس قدر گویا کہ عقل سے پیدل یا شرارتی ہو. امت کا پہلا طبقہ جو صحابہ کرام کا ہے، جنہوں نے باقاعدہ جب ریاست قائم کی ہے، تو ریاستوں پر جب انہوں نے اسلام کو نافذ کیا ہے، تو اسلام کا فیصلہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا اور سنت کے ساتھ کیا ہے. تو تم کہتے ہو کہ جناب جو ہے وہ سنت قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے جو کیا ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے. تو انہوں نے فیصلے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ کیے تھے. تو ہم نے کہا تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے؟ کہ لگے ہاں. تو پھر کیوں سنت کو لیا؟ تو پھر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے، ایک تو لفظ کا معنی کیسے متعین کریں گے، عبادات کو آپ کیسے بتائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے معنی ہیں جو الزامن ان کو سمجھانے کے لیے، نہیں سمجھنے والا ہو تو اس کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے یہ کافی ہیں. اب آئیے ذرا حدیث کی طرف، میں قرآن کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع آج کا یہ ہے، اس کو آج کے درس میں ہم مکمل کرنا چاہیں گے. منکر حدیث یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی کا کام ہے آیات کو سنانا. ہم نے کہا نبی کا کام صرف آیات سنانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد بعثت کے اندر کتاب کی تعلیم بھی ہے، کتاب کے منشے کے مطابق حکمت بھی ہے، اور اجتماعی حیثیت سے ان کا تزکیہ کرنا بھی ہے. جیسے سورہ جمعہ کو ہم نے پڑھا، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. تو اس کا معنی کر کے بتاؤ. یتلو علیہم آیاتی کا معنی تو تم نے کر دیا کہ وہ تعلیم. ویعلمہم الکتاب کا کیا معنی ہوگا؟ والحکمہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس چیز کو ذرا متعین کریں. بیٹا موبائل نہیں دیکھتے، توجہ سے سنو. اب اس موضوع کو تھوڑا اور نرم کر دیتے ہیں. یہ باتیں میں اسکول کالجوں کے بچے سے کہوں گا، تمہارے پروفیسر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کان کھڑے رکھنا. حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، قرآن کے بس صرف قرآن کافی ہے، یا تو بچاروں کا شعبہ نہیں ہوتا، استنجا بھی نہیں آتا کرنا. جو تمہارا شعبہ ہے پڑھاؤ اپنے شعبے میں، اسلام میں کیا مداخلت کر رہے ہو؟ تمہیں دین بیان کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ یہ جو بچے آ رہے ہیں، کوئی ہندوؤں کے بچے تمہارے پاس پڑھنے آ رہے ہیں تو اسکول میں ان کا دین بیان کر رہا ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں، الحمدللہ مساجد میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو علماء بتاتے ہیں. آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ڈسکس کرو، صرف ان چیزوں کو نہ لاؤ. لیکن یہ این جی اوز کی پیداوار ہوتی ہیں، اور پورا دیوالیہ پاکستان کا نکال دیا ہے الیاز باللہ. لیکن ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان شیاطین سے بچانے کے لیے بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. یہ سیکولر استاد اور سیکولر اسکولوں کے اندر یہ تباہی آ چکی ہے، اور باقاعدہ یہ ایڈ پر آئی ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے بہترین مشغلہ جس میں یہ بڑی دلچسپی رہتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں کوئی کمزور بات کرنا، بہت مزیدار موضوع ہوتا ہے ان کا، خود ان کا پورا آوے کا آوا برباد ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی فیملی کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، بدکاری ان کے سر پر ہوتی ہے، مخلوط جانوروں جیسی ان کی زندگی ہوتی ہے، حیا سے کلاش ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین مشغلہ جس میں یہ لذت لیتے ہیں اسلام کے خلاف بات، مولوی یہ کر رہا ہے، مسجد میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ ان کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ان جہاں سے ان کو ہڈی ڈالی جاتی ہے وہاں سے ان سے رزلٹ بھی لیا جاتا ہے کہ تم نے آنے والی یوتھ جو بچے ہیں ان کے ذہنوں کو اسلام، مدرسہ، اسکول، علماء، ان کے لیے کنفیوز کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ پیڈ طریقے سے سارے کام ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن اکثر یہ ہے آپ کے اسکولوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، جس کو ہم بڑی قریب کے ساتھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آسان کرتے ہیں اس موضوع کو، یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ حضور کا کام صرف قرآن سنانا نہیں ہے، حضور کا کام صرف قرآن سنانا نہیں ہے۔ سورۃ النحل کی طرف چلتے ہیں، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 44، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حضور کے منصب کے حوالے سے، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، حبیب ہم نے آپ پر اس ذکر کو قرآن کو اتارا، کیوں اتارا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کی ماں کتنا کلیئر کٹ قرآن نے آپ کے منصب کو بیان کیا، اگر حضور کے بغیر قرآن سمجھ میں آتا تو حضور کو بھیجنے کی حاجت ہی نہیں تھی، یعنی کتنے لاجیکل جو کہ ٹپس مل سکتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 44، ہر ہمارا بچہ دوست بڑی توجہ کے ساتھ پیار سے اس کو سنے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا، کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی کامنٹری، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اے نبی آپ کریں گے۔ اب نبی جو قرآن کی تشریح کرے گا تو وہ قرآن کے علاوہ ہی ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے، آپ اگر کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو ایک کتاب وہ ہوتی ہے جس کی انٹرپریٹیشن ساتھ میں تفسیر شرح ساتھ میں لگی ہوتی ہے، متن جو ہوتا ہے اس کا ٹیکسٹ ایک لائن کا ہوتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی وضاحت 200 صفحے تک جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ جو 200 صفحے تک اس کی وضاحت گئی ہے یا 100 صفحے تک اس کی تشریح گئی ہے، اس کا لنک اسی ٹیکسٹ سے ہی ہے، لیکن وہ ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن ٹیکسٹ کی مراد کے خلاف بھی نہیں ہے، اسی کی تفہیم ہے۔ تو یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، جس کو قرآن نے، ہم نے کہا دیکھو ایک بات کرو، اگر ہماری گفتگو آپ نہیں مانتے اور ہنستے ہیں تو چھوڑو، ہم نے کہا مجھے بتاؤ قرآن کی آیت تو ہم نے صحیح پڑھی نا، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، حبیب ہم نے آپ پر قرآن اتارا اور اس قرآن کو جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اس کی آپ تشریح کریں، یہ ہے ایسا کہ لگا ہے، ہم نے کہا جو رسول نے تشریح کی وہ کہاں ہے تو بتا دے، ہم اگر غلط سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تو آپ اس کا ترجمہ کریں چلیں، لتبین للناس، اگر تو تبینہ کا معنی تشریح کے نہیں کرتا ہے تو تبینہ کا معنی تبین کے کرے گا، با یا نون اس کا مادہ اشتقاق ہے، اب تو معنی کر تبین للناس کا، تبینہ کا معنی ہوگا تبین کرنا، تبین کا معنی ہے توضیح کرنا، توضیح کا معنی ہے تشریح کرنا، تشریح کا معنی ہے تفسیر کرنا، تفسیر کا معنی ہے بیان کرنا، اب تو کوئی بھی معنی کرے گا وہ قرآن کے علاوہ ہوگا، اگر وہ قرآن ہی تھا تو تشریح کہاں گئی، تشریح کی ضرورت ہی نہیں تھی، اب تو بتا کہ اگر لتبین للناس، تاکہ یہ منصب حضور کی ڈیوٹی ہے، یہ اللہ حضور کی ڈیوٹی بیان کر رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے حبیب، یہ لتبین للناس، لوگوں کو اس کی شرح کر کے بتائیں، ما نزل الیہم، جو ہم نے لوگوں کے لیے اتارا ہے اس کی تشریح کر کے ان کو بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا تفسیر ہے، اور جو اب دیکھیں آپ اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں، اب حضور نے تشریح تو کی کہاں رکھی بتایا، اب کہاں ہے وہ آپ بتا دیں کہاں ہے، صحابہ کرام نے ایک بڑا اہم نقطہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحابہ کرام نے قرآن کو جو سمجھا ہے وہ حضور کو دیکھ کر سمجھا، قرآن کی جو تشریح لی ہے وہ حضور کے پاس بیٹھ کر لی ہے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، نہ ہم حضور کے دور میں تھے، ہمارے پاس کیا چیز ہے
جو ہم وہی تشریح لے کر آئیں وہ ایک ہی ہے، اس کو حدیث رسول کہتے ہیں. انہوں نے براہ راست دیکھا، اور جو براہ راست دیکھا وہ کتابوں میں آیا اور ہمیں وہ کتابوں کے ذریعے پہنچا، اور اس کو سیرت، اس کو ہم سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لتبین الناس، حبیب آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ اس کی تبین کریں گے اور آپ اس کی تشریح کریں گے. سورۃ الاعراف میں آپ آ جائیں آیت نمبر 157 جو کل بھی پڑھی گئی، یا امرهم بالمعروف، ہمارا نبی وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے باز رکھتا ہے. اب غور سے آگے سنیں کیا لفظ آ رہا ہے، ویحل لهم الطیبات، پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک کو حرام کرتا ہے. یہاں تحلیل اور تحریم کی نسبت حضور کی طرف کی گئی ہے. کیا حلال کیا حضور نے؟ کہنے کہ جو قرآن نے کیا، تو جو قرآن نے کیا تو حضور کا نام کیوں لیا اللہ نے؟ قرآن نے جب حل کر دیا جس کو قرآن نے حلال کیا، تو یہاں پر رسول کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کہ یہاں تو کہا جا رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ رسول تم پر حلال کرے گا. تو ایک وہ ہے جو قرآن نے حلال کیا، اور ایک وہ جو میرا رسول حلال کرے گا. یہ دونوں مقابلے کی چیز نہیں ہے. قرآن قانون و اجمال کی کتاب ہے، اور نبی جب اس کی تشریح کرے گا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو قرآن ہی نے حرام کیا ہے، لیکن وہ قرآن میں نظر نہیں آتا، اس کا بیان رسول کے سینے میں ہے. اب اس کو پوائنٹ آؤٹ الگ سے رسول کرے گا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متا کو حرام کیا، جنگلی گدھوں کو حرام کیا، دیگر چیزوں کو حرام کیا. ان میں سے کسی کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن حضور کی سنت کے اندر ہے. تو ان سے کہیے کہ پھر یہ کھانا جائز ہو جائے گا. یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے آیت قرآن سے، جو ان کو حل کرنی پڑے گی، یہاں پر حلال اور حرام کرنے کی نسبت اللہ نے قرآن کی طرف نہیں کی ہے، رسول کی طرف کی ہے. ان سے کہو جو رسول نے حلال کیا چیزوں کو، کہنے گے ہاں کہاں ہے؟ کہ قرآن میں ہے. تو ہم نے کہا تو قرآن کا حلال کردہ ہوا، رسول کا حلال کردہ کہاں ہے؟ رسول کا حرام کردہ کہاں ہے؟ رسول کا حلال کردہ اور حضور کا حرام کردہ وہ کہاں ہے؟ وہ سنت میں اور حدیث میں ہے، جس کو ہم تفصیل کے اندر گویا کے کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں. دو بات ہو گئی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کے حوالے سے یہاں بات کر دی گئی ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن کی تشریح و تعبیر بھی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے، قرآن والی وحی نہیں آتی، دوسری وحی آتی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا قرآن کے اندر فَأَوْحَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کی. لٹرلی لغوی معنی بنا کے نہیں بنا، وحی کی. اب یہ وحی کا کیا معنی ہے؟ یہ وحی وہ قرآن والی نہیں ہے جس میں احکام اترے یا شریعت اترے، کیونکہ قرآن والی جو وحی ہے اس میں تین شرط ہے، الفاظ و معنی ہے، عربی زبان میں، اور حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، جس کو ہم اصول کی کتاب میں، حسامی کے اندر، نور انوار میں، اور ان بڑی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کسی شخص کو کوئی پلاننگ دینا چاہے اور اس کو بتا دے کہ یہ پلاننگ آپ نے کرنی ہے، اور وہ پلاننگ کی پریکٹس جو ہے اس میں اس کو آزاد دے دی جائے کہ اس کی پریکٹس تم کسی طریقے سے بھی کرو، لیکن کرنا یہی کام ہے. جانا وہاں پر ہے، چاہے اس گلی سے جاؤ یا اس گلی، جانا ادھر ہے. اللہ رب العالمین کام کا نقطہ بتا دیتا ہے. اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی گود میں آئے تھے تو فَأَوْحَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی پر وحی کی. کون سی وحی تھی؟ یعنی پلاننگ بتا دی، اب تم نے کرنا 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 کیا ہے. اب وہ انہوں نے فزیکل کرنا شروع. تو جب اللہ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے، توجہ سے سنیے گا، شہد کی مکھی کو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ اس نے پلاننگ کیا کرنی ہے. تو ایک وحی وہ ہے جو قرآن والی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو ان باتوں کے مفہوم کے بارے میں ہے. تو جب اللہ رب العالمین، جب قرآن سے یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہ جناب اللہ رب العالمین نے فلاں پر وحی کی، یعنی پلاننگ بتا دی کرنا کیا ہے، سسٹم بتا دیا، اسی یہی وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن کے علاوہ آتی ہے، کہ جو قرآن کی تشریح آپ کو سمجھائی جاتی ہے اور تفسیر سمجھائی جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن وہ وحی ہے مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. دو لفظ وحی کے بارے میں آتا ہے، ایک وحی مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے. یہ میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے وہ ٹیکنیکل باتیں اور علمی باتیں جو درس نظامی میں 10-10 سال پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، اس کو میں اردو زبان کے اندر آہستہ آہستہ کر کے بتا رہا ہوں. اب آپ کی مرضی، آپ اپنے دماغ سے جتنے اپروچ کریں، یہ اب میں اس سے زیادہ اس کو آسان نہیں کر سکتا. تو لہٰذا وحی کا معنی اشارہ دینے کا ہے، اور جب رب کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی الہام کے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ پلاننگ کو الہام کے معنی میں لینی، ایسا مضمون جو بندے سے بالکل نہیں پتا اس کو، لیکن الہامی صورت میں بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے کہ اس کو کس سسٹم کے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن والی بھی وحی اتارتا ہے، الہام والی بھی وحی اتارتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے شریعت والی وحی کو ختم کر دیا ہے، اب جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے الہام کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن وہ الہام شریعت میں حجت نہیں ہے. اگر وہ قرآن سے ٹکرا جائے، سنت سے ٹکرا جائے تو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن الہام جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا مومنین کے قلب پر فرماتا ہے، لیکن وہ الہام حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی قانون نہیں نافذ ہو سکتا، شریعت نہیں نافذ ہو سکتی، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کے تمانیت قلب کے لیے اتارتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نبی نہیں تھی، شہد کی مکھی بھی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پر وحی اتاری، اور وحی بمانا الہام تھا، یعنی ان کو بات اتاری کہ جو تمہارا منصب ہے تو تم نے اس مصیبت سے نکلنا، یا اپنے اس منصب کو کیسے نبھانا ہے. اس کا اشارہ قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ شورا میں اللہ رب العالمین نے وحی کی تین قسمیں فرمائی ہیں. وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی فیوحی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا، اللہ کسی بندے سے بشر سے بات نہیں کرتا مگر الا وحیا، اشارے کے اندر اس کے ذہن میں کوئی بات اتار دی جاتی. ایک او من وراء الحجاب، یا پردے کی اوڑ سے، یعنی یہاں پر اس کو کنایتن بیان کیا گیا ہے، او من وراء الحجاب الہامی شکل میں، اس کی اپروچ اس سبجیکٹ اور مضمون تک نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ بات اتار دی جاتی. اور تیسرا یہ او یرسل رسول، تیسرا یہ کہ ہم اس کو فرشتہ اتارتے ہیں. یہ جو فرشتہ اتارتے ہیں نا وحی کی، یہ ہے قرآن. اوپر جو دو باتیں کی گئی وہ قرآن نہیں ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ دیکھیے، یہ کہنا اور یہ کہنا کہ جناب یہ تو دو دو وحی ہو گئی ہے، تانا دینا. ابھی آیتوں کا جواب ان سے بنتا نہیں جو میں نے بات ساری کی ہے، تو مسکنسپشن کے لیے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ انہوں نے تو قرآن کے علاوہ بھی وحی مانی ہے. تو ہم نے کہا یہ جو اللہ نے کہا، یہ تین وحیوں کا ذکر جو اللہ نے کہا ہے کہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسول، ہم کبھی اشارے میں وحی، وحی کا معنی اشارہ، اشارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، یا پردے کی اوڑ سے بتاتے ہیں، یا فرشتے کو بھیج کے بتاتے ہیں. ہم نے کہا دیکھ، اللہ نے فرما وما کان لبشر ان یکلم اللہ، اللہ کا کلام کا طریقہ یہ تین ہی ہے، ایک اشارے کے ساتھ، ایک پردے کی اوڑ میں، ایک فرشتہ بھیج کر. تو بتا اللہ نے یہاں تین طریقے بیان کیے کہ نہیں کیے؟ تو دو کی بات کرنا تھا، اللہ نے تو تین کی بات کی ہے. لیکن اس میں جو یہ لفظ آخر کے جو وحی کی، او یرسل رسول، ہم رسول کو بھیج، رسول بمانا فرشتے کو بھیجتے ہیں، تو وہ قرآن والی وحی ہے، شریعت والی وحی ہے، الہام کا سلسلہ ہے، فراست کا سلسلہ ہے، لیکن وحی شریع بند ہو گئی. لیکن یہ الہام اور فراست شریعت کا درجہ نہیں رہتی، یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ الہام آپ کے دل میں اگر کوئی الہام آئے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ تو بنیادی چیز ہے کہ اس میں کوئی گناہ کا خیال نہ ہو، اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار نہ ہو، شریعت کے بنیادی نظریے سے تجاوز نہ ہو، بلکہ وہ آپ کے کسی صحیح مسئلے کے سمجھنے کے لیے ہو. پھر آپ کسی بزرگ سے، ایک علم والے سے جا کر پوچھیں کہ میرے ذہن میں بہت دنوں سے یہ خیال آ رہا ہے، تو میں اس طرح اس کو سمجھ رہا ہوں، تو کیا میں سمجھ رہا ہوں؟ اس میں آپ کسی نیک بندے سے، دو چار بندوں سے مشورہ کریں گے. مرزا غلام احمد قادیانی یہیں سے گمراہ ہوا، اس نے اپنے جھوٹے شیطانی وسوسوں کو اللہ کا الہام قرار دیا، اور اس شیطان نے اس کو بہکایا، اور اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ کہتے دیکھو آپ بھی تو الہام کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ درجنوں دفعہ بار بار تو کہہ رہا ہوں کہ الہام حجت نہیں، اس کو الہام نہیں کہا جائے گا، الہام ربانی اس کو نہیں کہا جائے گا جو شریعت کے بنیادی عقیدوں کے سامنے آئے. الہام کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے الہام، اور نہ اس سے کوئی شرعی حکم آ سکتا ہے. تو جب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ بندے کی انڈیویجول اپنی ذات کے لیے ہے، جب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جب اس پر سے کوئی شرعی حکم نہیں آ سکتا تو جاہل تو نے، شریعت کا بنیادی اصول حضور آخری نبی ہے، تو اس وسوسے سے تو نے خود کے نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو کتنی 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 کتنا فرق ہے اس بات پر جو میں کر رہا ہوں اور جو مرزائیوں نے کیا. تو نے تو شرعی حکم کا انکار کر دیا، تو نے تو اس وسوسے سے، اب اس کو الہام نہیں کہیں گے کیونکہ اب تیرے دل میں جو بات آئی وہ ختم نبوت کے مقابلے پر آئی، خود کے نبی ہونے کی آئی، جبکہ قرآن کی نصوص وہاں کھڑی ہوئی ہے، قرآن کی 100 سے زیادہ آیتیں بیان کر رہی ہے، رسول اللہ کی 200 سے زیادہ حدیثیں بیان کر رہی ہے، امت کا تامل. تو یہ بات جو تیرے ذہن میں آئی ہے نبی ہونے کی، یہ کتنے ضروری نظریے سے ٹکرا رہی ہے، تو پتا چلا یہ الہام نہیں تھا، یہ شیطان کی گپ تھی جو تیرے دماغ میں ڈالی ہے. اس کو الہام نہیں کہتے، میں الہام ربانی کی بات کر رہا ہوں، اس کا اس الہام سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر کسی کو صحیح خیال آ بھی جائے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آج میں نے میرے دل میں خیال آیا تو یہ کر گزرو، اس سے کوئی شرعی حکم نہیں آوگا، شریعت مکمل ہو گئی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم بھی کسی مسئلے کو مکروہ کہے، دیکھو کیسے ختم نبوت کا تحفظ ہے، علماء نے تحفظ کیسے کیا، ختم نبوت کا تحفظ صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کو آخری نبی کہیں، بلکہ ختم نبوت کا تحفظ یہاں تک آتا ہے کہ حضور کی شریعت کے مقابلے پر کسی کو بولی نہیں لائی جائے گی. اگر کوئی بندہ کہے، ہمارے علماء نے لکھا، علامہ شامی نے اعلی حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ چیز مکروہ ہے، حرام نہیں کہہ رہا، حرام نہیں کہہ رہا، مکروہ ہے، فرمایا اس سے دلیل مانگی جائے گی. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جس سے دلیل نہ مانگی جائے اور وہ ڈائریکٹ جو بات کہے وہ نافذ ہو جائے، وہ صرف رسول اللہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ کسی مسئلے کو مکروہ تک کہے لیکن اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے. اب دلیل چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اس کی وہ کہی ہوئی بات ان چاروں میں سے کہیں سے مطابقت نہیں کرے گی تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. صرف اتنے شاگردوں کا، اتنے شاگردوں کے آپ استاد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اس لیے بات کو قبول کر دیا جائے؟ نہیں. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے جس کی بولی سنی جائے گی وہ حضور ہیں، ان کے علاوہ یہ منصب کسی کو نہیں دیا جائے گا. یہ ہے تحفظ ختم نبوت. ہمارے پیر نے کہا یہ کر لو، ہمارے پیر نے یہ کہا کر لو. بھائی پیر صاحب، پیران نظام کا رتبہ بہت محترم ہوتا ہے، ہم خود ان کے خادمین ہیں، ہم اس مشرب کے قائل ہیں، بلکہ پیران نظام اور طریقت کے جو مخالف ہیں ان کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے شب و روز اللہ کے فضل سے بسر ہوتے ہیں اور ہم ان سے علمی مقابلہ کرتے ہیں، لیکن طریقت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی پیر شریعت کی حدود کے اندر ایسی تشریح کر دے جو اجماع امت کے خلاف جائے، شریعت کے خلاف جائے. وہ کر کے وہ پیر رہتا کب ہے؟ اب جب مخالفت اس کی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پیر نہیں ہوتا، وہ ڈبا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی مخالفت کرنے کے بعد اس کی خود نسبت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم پیر کی مخالفت نہیں کر رہے ہو رہے ہوتے، ہم کسی جادوگر، فریبی، عامل فرادی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. پیر تو اس وقت تک وہ رہتا ہے جب تک وہ شریعت پر رہتا ہے. اس کو دوسرے انداز میں، یہ ختم نبوت کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں پر یہ بات کو آپ سمجھ لیجئے. بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا مفہوم حجیت حدیث کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے. اب میں آخر میں ایک حدیث پاک پیش کر کے آپ سے بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے 200 سال بعد حدیث لکھی گئی. دیکھو کیسے، جیسے ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے ایک نرسری کا بچہ بات کر رہا ہوں، کیسے ننے کاکی کی طرح بات. ابھی میں نے 4-5 اعتراض ان کے بیان کیے. ادھر آیت کی تشریح میں کہتے نہیں، یہاں سے حد غار سے مراد غار سور ہے، حضرت ابو بکر. پھر بتاؤ کہاں سے، کیسے بچکانا بات، پہلے کہتے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے جی حضور کے وصال کے 200 سال بعد حدیث لکھی گئی. میں نے کہا بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تمہاری جو منہ کی گپ ہو ہم مان لیں گے، بکواس کرتے ہو تو، جھوٹ بولتے. حضور کے دور میں حدیث لکھی گئی، سرکار نے لکھوائی، صحابہ کے پاس اس کے مسودے موجود رہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھائے، مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، یہاں کے جو بڑے بڑے جل قدر صحابہ تھے مصر میں، شام میں، ان کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی تھی، یا زبانی یاد تھی یا لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھایا، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو لکھایا، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو نکالا لکھایا. اس کے بعد جا کر یہ بڑے محدثین امام بخاری وغیرہ، یہ اپنے گھر سے حدیث لائے ہیں، جھوٹ بولتے ہو. امام بخاری جب حدیث نقل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں کہہ رہا ہوں، کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد نے ان کے استاد سے سنا، ان کے استاد نے ان کے استاد سے سنا، انہوں نے صحابی کی شاگرد سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا. یہ لنک، یہ سورس اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس یہی بات لکھی ہوئی تھی، ان کے استاد نے یہ بات لکھوائی تھی، ان کا جو استاد تھا اس نے لکھوائی تھی، ان کو ان کے استاد شاگرد کے صحابی کے شاگرد نے لکھوائی تھی، اور ان کو یہ بات صحابی نے بتائی تھی، اور صحابی نے رسول. تو یہ پورا ایڈریس اور کنیکشن اس کے اندر موجود ہے. پھر کہتے ہیں جی امام بخاری 200 سال بعد آئے. ابے تو امام بخاری 200 سال بعد آئے ہیں، لیکن جو اس میں باتیں لے کر آئے وہ پچھلی 200 سال کی باتوں کو جمع کر کے لائے ہیں. کتنا جھوٹ بولتے ہیں، دیکھو کیسے الجھاتے ہیں. 200 سال بعد کتابیں لکھی گئی، 400 سال بعد. میں نے کہا 1000 سال بعد بھی لکھی جائیں، کتابیں تو آج بھی لکھی جا رہی ہیں حدیث پر، لیکن اس کی سند لاتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں سے لی ہے. ہاں یہ بتا تو کہ ادھر نہ ہو تو ہماری گربان پکڑنا. اس کے لیے اب آپ کو میں کیسے بتاؤں، یہ بہت علمی موضوع ہے جراح و تعدیل کا. اب حدیث کو جو لوگ، ایک جملہ یہاں پر صرف عرض کرتا ہوں، حدیث کو جو لوگ بیان کرتے ہیں، اب اس کو پرکھنے کے لیے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط، اب صحیح ہونے کے علماء نے درجنوں شعبے بنائے ہیں، اس کا حافظہ، اس کا تقویٰ، اس کا استاد، اس کا عقیدہ، اس کا لکھنا، اس کا پڑھنا. یہ تعدیل ہے. تعدیل بمانا اس کو اس بات کی اجازت دینا کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک جراح یعنی اس بندے پر عیب ہے اس چیز کا. اب وہ کیوں، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، جو لکھتا تھا وہ بولتا نہیں تھا، بھول جاتا تھا، حدیث میں الفاظ کو ملا لیتا تھا، اپنے استادوں کو چھوڑ کر ارسال کر لیتا تھا. اب یہ جراح ہے، یعنی ایک راوی ایسا نہیں کہ کوئی گزر رہا تو اسے حدیث سن لی. جو بندہ یہ کہتا ہے نا میرے پاس حدیث رسول ہے، تو یہ جراح و تعدیل کا اتنا زبردست قانون ہے، جس طرح میں بڑے رسوخ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن کو آگے بڑھانے میں امت نے احتیاط کی ہے، اسی طرح حدیث رسول کو آگے بڑھانے میں اسی درجے کا احتیاط ہوا، اور باقاعدہ ایک الگ سے اصول، ایک علم نکالا گیا، جراح و تعدیل اسماء اور رجال. اسماء کہتے ہیں ناموں کو، رجال کہتے ہیں بندوں کو. یہ ان کا علم ہے جنہوں نے حدیث روایت کی ہے نا، ان سب کی بایوگرافی ایک طرف کرتے ہیں. اتنا ٹیکنیکل کام یہودی اور عیسائی بھی لکھ گئے آج تک، کہ اس امت نے اپنے نبی کے فرمان کو جمع کرنے کے لیے جتنی باریکی سے تحقیق کی ہے، ایسی تحقیق کسی مذہب کے اندر نہیں ہوئی ہے. اب میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، ایک تو حدیث کی کتاب ہے بخاری مسلم، یہ تو حدیث ہے جو ٹیکسٹ ہے. اب یہ حدیثیں جو اوپر سے 12-13 لوگوں سے آ رہی ہیں، جو 4-5 لوگوں سے آ رہی ہیں، جو جا کر 3 یا 4 واسطوں سے امام بخاری صحابی تک پہنچتے ہیں، تو یہ جو 3 بندے ہیں، اسی طرح امام مسلم نے لکھے، اس طرح دیگر محدثین نے حدیث کی کتابوں کو لکھا ہے. اب یہ بیان کرنے والے جو راوی ہیں، ان کو باقاعدہ الگ کرنا ایک شعبہ، ایک تو ٹیکسٹ کا شعبہ جس کو علم الحدیث کہتے ہیں، ایک ان راویوں کا شعبہ ہے جن میں ان کی مکمل بایوگرافی جمع ہوتی ہے، اور اس پر 100-100 جلدوں پر کتابیں علماء نے لکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر کسی سے تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، رمضان کے اندر نمازی بنا تو تجھے دین کا بڑا شوق آیا اور کہنے کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی. تمہیں پتا ہے علماء نے 100-100 جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں اس ان کی بایوگرافی پر. اگر مثال کے طور پر اگر آپ اسماء الرجال کی کتابیں ہماری لائبریری میں آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی عبداللہ نامی 100 بندے ہوں گے، لیکن بندے کو یوں ڈھونڈتے ہم، اگر اس حدیث میں راوی آیا ہے اس کی کنیت آگے نہیں ہے تو کیا ہوا. ایسی کتابیں موجود ہیں جو بتا دیتی ہے کس استاد کا شاگرد ہے، اس کے پھر عبداللہ، پھر اس کے باپ کے نام سے اس کا فرق کیا جاتا، پھر علاقے کے نام سے فرق کیا جاتا. پھر آپ جائیں انڈیکس میں، آپ اس راوی میں فرض کیجئے اس کا نام عبداللہ بن عبد الرحمان تھا، پھر آپ دیکھیں گے اس نام کا راوی تو کوفے میں بھی تھا، شام میں بھی تھا، لیکن یہ اپنے استاد سے لے رہا ہے تو استاد تو کوفی ہے، تو پتا چلا یہ شامی نہیں ہے. تو آپ اب اس انڈیکس میں جائیں، عبداللہ بن عبد الرحمان شامی، اس کو آپ اٹھائیں، اب کتاب کھولیں تو جناب اس کی پوری بایوگرافی ہوگی، فلاں وقت پیدا ہوا، فلاں سے پڑھا، فلاں نے کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس کے دور میں فلاں لوگ اس کے بارے میں یہ کرتے تھے، یہ حدیث میں ملاوٹ کرتا تھا کہ نہیں، پورا اس کا سفید و سیاہ اس میں درج ہوتا ہے. او ظالموں، تم نے کس طریقے سے کہہ دیا کہ حدیث من گھڑت ہوتی ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ حدیث کا علم من گھڑت ہوتا ہے، حدیث من گھڑت آتی ہے. ہم نے کہا جو من گھڑت ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی. علماء نے اتنی محنتیں اس موضوع پر کی ہے. اب میں ایک بات مزید کر کے آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں. ایک ایسا بندہ آپ کو نظر آیا جو حدیث بیان کرتا ہے، لیکن اس کی بائیوگرافی، اس کی انفارمیشن ان کتابوں میں نہیں ہے جو علماء نے اسماء الرجال کی کتابیں کمپائل کی تھی، اس میں اس کا ذکر نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا. علماء کہتے ہیں پھر یہ راوی مجہول، اسے حدیث ہی نہیں لیں گے. یہاں بھی جا کر سوراخ بند کیا ہے، یہاں بھی جا کر اس عیب کو بند کیا. اس کے بعد ظالموں یہ کہنا، او کوئی تمہارے سینے میں دل ہے یار، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو. یعنی ایک ہے ٹیکس اور ایک ہے روایت، اور اب اس میں ایک اور علم ایجاد ہوتا ہے جس کے دو رخ نکلتے ہیں، ایک ہے روایت حدیث کا علم اور ایک ہے درایت حدیث کا علم. یعنی جو یہ متن ہے اس پر تحقیق ہوتی ہے کہ یہ متن خالص حضور کا ہے یا راوی بھی اس میں ملاوٹ کچھ کر رہا ہے. اللہ، اس میں علماء لگ جاتے ہیں. یہ تو اس کی بائیوگرافی تھی، وہ الگ علم ہے جس کو پڑھتے ہوئے بندے کی زندگی گزر جاتی ہے. ایک یہ کہ حدیث ہمارے پاس آ گئی اور اس کو جو راوی بیان کر رہا ہے، یہ تو اس کو ایک طرف رکھیں، جو بیان اس نے کیا اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی ہے. اب یہ پورے الفاظ حضور کے ہیں یا راوی نے بیچ میں کچھ شامل کیا ہے، اس کو بھی محدثین کھول کے نکالتے ہیں کہ اتنا حضور کا ہے، اتنا راوی کا اپنا درا ہے، لہذا اس بات کو پیچھے رکھا جائے گا، یہ حدیث ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا علماء نے. اب آ جائیں پھر اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ یہ متن شریعت کے قانون، شریعت کے قانون جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس سے ٹکراتا تو نہیں ہے. اس کو درایت علم، یعنی لاجیکل یہ بات. اب لاجیکل سے مراد نہیں کہ ہر یہاں پر گلی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا پروفیسر آ کر کہ میری عقل اتنی ہے. یہ جن کا شعبہ ہے، جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ حضور کی حدیث پڑھ کر اس علم میں اتنے ماہر ہو جا. جیسا نہیں، ماہر ڈاکٹر اور حکیم جب اپنے علم میں ماہر ہو جاتا ہے تو چہرہ دیکھ کر بغیر کسی لیبوریٹری کی تحقیق کے بتا دیتا ہے کہ اس کو یہ مرض ہے. یہ محدثین کا ملکہ رہا. ہارون رشید کے دور میں ایک کالے کو پکڑا گیا، وہ کالے نے 100,000 حدیثیں گڑی تھی. جب اس کو پکڑ لیا تو ہارون رشید نے کہا اس کا سر اتارو. تو ہنسنے لگا، مجھے مار کر کیا کرو گے، میں نے تو عراق میں اور شام میں 100,000 جھوٹی حدیثیں پھیلا دی ہیں. ہارون رشید ہنسا تو اس نے کہا آپ کیوں ہنس رہے، جب میں نے اتنا نقصان پہنچا دیا مجھے مار کر کیا ہوگا، میں نے تو نام بدل بدل کے حدیثیں پھیلائی، کہیں عبد الرحمان میں بن گیا تھا، کہیں عبداللہ بن گیا تھا، کہیں یہ بن گیا تھا، لوگوں کو میں نے جعلی حدیثیں گویا کہ نام بدل بدل کے بتائی ہے. تو انہوں نے فرمایا تو اگر 1,000,000 بھی پھیلا دیتا تب بھی کچھ نہیں ہوتا. کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ بیٹھا ہوا عبداللہ بن مبارک ہمارے درمیان، حضرت عبداللہ بن مبارک امام المحدثین ہے. فرمایا یہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے جب حدیث آئے گی نا تو اس کو اتنا ملکہ یہ دیکھ کر بتا دے گا یہ حضور کا قول ہے اور اس میں کتنی تیری ملاوٹ ہے اور کتنا صحابی کا قول ہے. یعنی ان محدثین نے پوری پوری زندگی، یہ نہیں کوئی سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی پوری پوری زندگی اس خدمت میں گزر گئی. ان کو انداز مصطفیٰ پتا ہے، لہجائے مصطفیٰ کی تمیز ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سنو، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو دور کی بات ہے. امام احمد رضا ابھی گزرے ہیں، ابھی 100 سال ہوا. علماء نے کہا کہ ہم نے فقہ کی 5 کتابوں سے مختلف عبارت اٹھائی. مسئلہ ٹھیک تھا، مسئلہ ایک ہی تھا. ایک مسئلہ مثال کے طور پر اس چیز سے یہ کام ہو جاتا ہے، مسئلہ ایک تھا، لیکن اس مسئلے کے الفاظ مختلف کتابوں سے اٹھائیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس مسئلے کو علامہ شامی نے کچھ اور الفاظ میں لکھا ہے، صاحب بحر نے اور الفاظ میں لکھا ہے، ابن حمام نے اور الفاظ میں لکھا ہے، دیگر نے اور الفاظ میں لکھا ہے. مسئلہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن الفاظوں کی چینجنگ ہے. اعلی حضرت کے پاس 5 کتابوں سے الفاظ بدل کر اور متن کو سیٹ کر کے لا کر رکھا گیا اور کہا حضرت یہ حوالہ کس کتاب کے اندر ہے. اعلی حضرت کو کہا گیا یہ حوالہ کس کتاب میں، اعلی حضرت نے فرمایا یہ عبارت ایک کتاب میں نہیں ہے، اتنا حصہ شامی کا ہے، اتنا عالمگیری کا ہے، اتنا ابن حمام کا ہے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان علماء کو جب فقہ میں یہ مطلب عطا فرمایا ہے تو حدیث کے اندر محدثین کو وہ اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اب اگر کوئی ہنسے گا تو وہ جاہل ہی ہے، اس لیے کہ اس کا شعبہ نہیں ہے. بلکہ خود ایک پروفیسر جس کتاب کو 50 سال تک کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے، اسی عبارت کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر کے 10-12 کتابوں سے لا کر اس کے آگے رکھ دو تو پکڑ لے گا کہ نہیں یہ فلاں کتاب سے لیا گیا فلاں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، محدثین کا کام یہ تھا کہ صبح شام حضور کی حدیث پڑھاتے تھے. انہوں نے فرمایا ہارون رشید نے کہ تو ایک کروڑ حدیثیں بھی جھوٹی بناتا, یہ عبداللہ بن مبارک یہ اس کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ کون سا الفاظ رسول کا ہے اور کون سا تیرا گڑا ہوا ہے. تو یہ تو آج بھی ہوتا ہے, آج بھی کوئی استاد اپنے پڑھانے والی کتاب میں ماہر ہو جائیں اور 10-12 موضوع پر کتابیں پڑھا رہا ہو تو اس کو پتا چل سکتا ہے آج بھی بغیر نام لیے کہ یہ ٹیکسٹ کس کتاب, یہ متن کس کتاب کا ہے. تو علم انسان کی عقل اتنی اپروچ کر لیتی ہے. کوئی خلائی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے لیے لبرل اور قادیانی دانت نکالیں, یہ تو حقیقت پر مبنی بات ہے. باقی نہ ماننا ہو تو بہت ایسے شیطان ہیں جو قرآن کو ہی نہیں مانتے, خدائی کو نہیں مانتے. تو ہمارا کام ہے صرف ہما علی البلاغ پہنچا دینا, بتا دینا, ہدایت کی دعا کرنا. نہیں آتے آپ جانے, آپ کی قبر جانے, لیکن جو ہم بتاتے ہیں الحمدللہ یہ ہوائی بات نہیں. ہم پتھر سے زیادہ اور پہاڑ سے زیادہ اور فولاد سے زیادہ سخت اس کے دلائل رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں لکھوائی, یہ میرے سامنے, میں ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں, آج وقت زیادہ ہو رہا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد میں یہ حدیث 3646 ہے حدیث, کیونکہ مجھے ریکارڈنگ کے لیے بھی جانا ہے. یہ ابو داؤد ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3646. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, قال, بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنی. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, قال, کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارید حفظہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ہمیشہ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر بات جو میں حضور سے سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا, ہر بات جو میں حضور سے سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا. فنحتنی قریش, قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو, نہ لکھو ہر بات. وقالو, اور انہوں نے کہا, اتکتب کل شیء سمعتہ من رسول اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب آدمی ہے, تو حضور کی ہر بات لکھ لیتا ہے. حضور جو ہیں وہ انسان ہیں, کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں, تو ہر بات لکھ لیتا ہے. تو کہتے ہیں فمسکت عن الکتاب, میں حدیث لکھنے سے رک گیا, اب میں نہیں لکھتا تھا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک دن حضور کو یہ بات بتائی کہ حضور میں پہلے تو آپ کی ہر حدیث جو آپ فرماتے تھے لکھ لیتا تھا, لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان ہیں, اور کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں, کبھی نرمی میں ہوتے ہیں, تو ہر بات نہ لکھا کر. تو حضور, میں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں, میں صرف بیان کے لیے انگلی اٹھا رہا ہوں, ورنہ ہمارے حقیر ہاتھ اس لائق نہیں ہیں, صرف بیان کے لیے. فاوما اصبعی الی فی, فی کہتے ہیں منہ کو. فاوما, اشارہ کیا حضور نے, اصبعی ہے اپنی انگلی سے, الافی اپنے دہنے مبارک, اپنے منہ کی طرف, منہ مبارک کی طرف سرکار کریم اشارہ کر کے فرمایا, اکتب, ہر بات لکھ لیا کر میری. فوالذی نفسی بیدیہ ما خرج منہ الا الحق, اس لیے کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب دیکھیں کتنا واضح ثبوت ہے. مدینے کے گورنر نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور پردے میں ایک بندے, 4-5 بندے بٹھا دیے جو جلدی جلدی ہینڈ رائٹنگ ان کی مہارت تھی صورت تحریر میں, اور ابو ہریرہ کو بٹھا کر فرمایا آپ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایت سنائیں. حضرت ابو ہریرہ کا حفظہ تو حضور کا عطا کردہ تھا, آپ نے 100 حدیثیں سنائیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, سنا, چلے گئے. ایک سال کے بعد پھر بلایا, اور وہ پیچھے لکھ رہے تھے پردے کے اندر چھپ کر, حضرت ابو ہریرہ کو پتا نہیں تھا, چھپ کر لکھ رہے تھے. ایک سال کے بعد پھر بلایا اور بلا کے علامہ ابن حجر نے صحابہ میں لکھا ہے کس طرح علم آیا, یہ شک دور کرنے کے لیے. پھر بلایا اور پھر کہا حدیث سنائیے. حضرت ابو ہریرہ نے پھر وہ 100 حدیثیں سنائی, جس طرح انہوں نے لکھا تھا ہو بہو وہ, مفہوم نہیں, مفہوم بھی وہی تھا, الفاظ بھی وہی تھے. اتنی محنت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان چیزوں کے اوپر. اور ہم نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا عربی کے الفاظ مشترک ہوتے ہیں, ایک لفظ کئی معنی دیتا ہے. ایک معنی متعین ذرا کر کے بتاؤ. حضور کی حدیث کو چھوڑ کر بات کو ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں, وہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری حدیث نہ لکھا کرو. تو میں نے کہا جب تو حدیث مانتا ہی نہیں ہے تو حدیث کا حوالہ کیسے دے رہا ہے؟ جب تجھے میں نے کہا یہ حدیث کی کتاب ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا پھر تو پڑھی پڑھے گا ہی نہیں اس کو. کہنے لگا حضور نے فرمایا کہ جناب جو ہے میری حدیث سے نہیں لکھو. اب دیکھو یہ بات کیا ہے اور وہ بدبخت لاتا کہاں پر ہے. جھوٹ دیکھیں اب اللہ اکبر. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کس ذات کی شان اور کس نور اعظم کے آگے یہ یعنی سورج نکل آیا یہ آگے چادر لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو روشنی نہ ملے. تو یہ وہ ہے کہ جس کی روشنی رک جائے گی. اللہ اکبر. جیسا قرآن نے کہا نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرکون کا بھی لفظ ہے. فرمایا کہ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ. اللہ نے مثال دی ہے فرمایا جو میرے محبوب کی شکل میں چراغ روشن ہے نا تو کافر یریدون کافر یہ چاہتے ہیں یطفئوا پھونک مارے یطفئوا نور اللہ کہ اپنی پھونک سے یریدون لیطفئوا وہ چاہتے ہیں کہ ہم بجا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی پھونکوں سے. اللہ فرماتا واللہ متم نورہ اللہ اپنے اس نور کو بڑھاتا رہے گا ولو کرہ الکافرون یہ کافر اسی طرح غرق اور مکروہ ہو کر اور ذلیل ہوتے رہیں گے لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو بڑھاتا رہے گا بافواہہم وہ اپنے پھونکوں سے. کہاں اگر سورج نکل آئے تو یہاں کوئی پھونکے مارے تو سورج بجھ جائے گا. تو اللہ فرماتا یریدون لیطفئوا یہ چاہتے ہیں کہ بجا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی پھونکوں کے ذریعے واللہ متم نورہ اللہ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اللہ خود اس نور کو بڑھائے گا. ابھی اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے ہے. کہتے ہیں جناب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ حدیث پاک نہیں لکھو. تو میں نے کہا تیرے کو کیسے پتا چلا نہیں لکھو. چلو میں اس کے بس لمبا نہیں کرتا. ایک اعتراض تو میں نے کر دیا کہ جب تو اس کو مانتا نہیں تو حوالہ کیسے دیتا. دوسرا یہ ہے تو اعتراض کرنے سے پہلے پوچھ تو صحیح کسی سے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ابھی تو کیمرہ لگائے ورنہ میں تیرے خاندان پہ تبصرہ کرتا. پہلے بندہ پوچھتا ہے. پوچھ تو صحیح کہ بات کیا ہو رہی ہے. بات یہ تھی کہ حضور سید عالم جب قرآن اتر رہا تھا تو تقریباً سارے صحابہ حدیث کو لکھنے پر آگئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثریت کو منع کر دیا کہ نہیں کہیں قرآن کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے. لیکن مخصوص صحابہ کی ذمہ داری تھی جیسا بھی حدیث پڑھ دی میں نے ان کو کیا کہا اکتب فوالذی بیدہ ما خرج منہ الا الحق مجھے ہر حال میں دیکھ تو تو لکھ لیا کر. اب آپ دیکھیں نا حضور پر وحی کیسے آتی تھی کیا معاملات ہوتے تھے یہ ساری کتابوں کے اندر میرے دوستو درج ہے. ہاں حدیث کی کسی صورت پر اگر آپ اشکال قائم کرتے ہیں تو ان اشکالات کے سوالات 14 صدیوں سے علماء خوارج کو دے رہے ہیں. آج کوئی نیا اعتراض تم نہیں لا سکتے چاہے نزول وحی کے حوالے سے ہے یا ورقہ بن نوفل کے حوالے سے ہے یا دیگر لوگوں کے حوالے سے. پھر حدیث کے ایک مداری جو درجے ہیں حدیث جناب جو ہے ایک متواتر ہے ایک مشہور ہے خبر واحد ہے. متواتر کا درجہ کیا ہے؟ متواتر کی جو حدیث ہے اس کو تو باقاعدہ باریکی سے اس کی تنقید ہوتی ہے. پھر خبر واحد ہے خبر واحد کی بھی درجوں چیزیں صحیح لی ذاتی صحیح لی غیری حسن لی ذاتی حسن لی غیری اس کے مدارج ہیں. پھر اس میں جناح و تعدیل کے الفاظ ہیں. تو یہ پورا ایک شعبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو سیکیور کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اور ایسی چھنی چھانی گئی ہے کہ جس میں سے کوئی غلط چیز چھن کر نہیں نکل سکتی. غلط چیز جو فوراً اس پر گویا کہ نظر آ جاتی ہے اور علماء اس پر جرح کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات کا اعتراف وہ کر سکتا ہے جو ٹانگ پر ٹانگ ڈالے ہاتھ میں سگریٹ لے کر انگریزی ناول پڑھ رہا ہے. وہ پلیت اٹھ کر آج حدیث پر تبصرہ کر رہا ہے. یہ جن کا شعبہ ہے آج اس تحقیق کے ساتھ تو درمیان میں قدم رکھ تو تجھے پتا چل جائے. غلام جیلانی برق ایک منکر حدیث گزرا ہے بات ختم کرتے ہیں. غلام جیلانی برق اس نے کتاب لکھی تھی دو قرآن کے نام سے دو وحی کے نام سے اور منکر حدیث تھا. اس نے انکار کیا لیکن جب اس نے علماء کے دلائل کو ڈیپلی پڑھا تو اپنے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کیا اور اس نے کہا ہاں میری غلطی تھی کہ میں ان دلائل کو کبھی میں نے پڑھا نہیں تھا سمجھا نہیں تھا اور میں نے قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ نہیں سمجھا، لیکن یقیناً میں جب سمجھ چکا ہوں تو اب میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اور علماء امت کا کہنا 14 صدیوں سے صحیح ہے کہ سنت حق ہے اور حدیث حق ہے. تو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کمپیوٹر نکال کر اور جناب جو ہے کہ وہ تحقیق اور ریسرچ شروع ہو گئی. زمانہ طالب علمی میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ڈاکٹر صاحب علاج کرتے تھے، انہوں نے ہمارے والد صاحب کو کہا کہ وہ آپ کا بچہ ہے پڑھتا ہے تو وہ ہمارے پاس بھیجیں، ہم اپنے ہاسپٹل کے اندر ہمارے ایک ریسرچ روم ہے وہاں اتوار کے دن ہم دین پر ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ تم ضرور جاؤ. میں پہنچا، ابتدائی طالب علمی کا دور تھا، ہم گئے تو 50 ڈاکٹر ایک کمرے میں گھسے ہوئے تھے اور پورے کمرے کے اندر کاغذ پھیلا ہوا تھا اور انٹرنیٹ پر تحقیقیں چل رہی تھی، اپنے مطلب سے سب چل رہا ہے. ہم جا کر بیٹھ گئے جی، اور ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے، آپ کون ہیں جناب؟ ہم نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے بلایا تھا. اچھا جی، کیا جی؟ ہم نے کہا بات شروع کریں، آپ کو کیا ریسرچ کا کیا پوائنٹ ہے؟ کوئی آپ موضوع دیں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر ادھر بیٹھ کے اپنا کپ پڑھ رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا دیکھیں، دین کو دین کے قانون کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کی شرائط کے ساتھ پڑھا جائے گا. جو بھی ٹاپک آپ لیں گے اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. آپ یا تو مسئلے پر بات کر لیں، اگر آپ ہمارا یہ مشورہ مانتے ہیں، اگر حدیث کو سمجھنا ہے تو حدیث کا یہ اصول ہے، اس اصول سے حدیث کو سمجھیں گے، آپ کی رائے سے نہیں سمجھیں گے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر حدیث کو چھوڑیے، اصول پر بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اصول کیوں ضروری نہیں ہے. لاجیکل بات ہے نا جی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس علم کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث چاہیے، اس کے بغیر ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے. آپ اصول، یہ کاغذ آگے لیجئے، اصول حدیث کی کتابوں کا نام لکھیے، انہی کتابوں سے بات ہوگی. اور آپ کہتے نہیں ہم کتابوں کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ حدیث کو، تو پھر حدیث کو چھوڑ دیجئے، کتابوں پر بات کریں گے کہ کیوں نہیں مانتے آپ، تاکہ یہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو آگے بات سمجھیں گے ہم. تو اس میں ایک آیت صرف جو تھی، میں صرف مذاقاً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سارے ڈاکٹر حضرات سے نہیں کہتا، اہل علم ہیں، علماء کے خدام ہوتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں. میں ایسی بس جس طرح کے غامدی فکر کے اور پرویزی فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو رمضان میں محدث بننے کا شوق آتا ہے، رمضان کے بعد پھر ادھر کی دوائی ادھر تو ادھر کی دوائی ادھر. بندے کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو 50 ٹیسٹ کر کے آ جاؤ ہے. تو وہ ایک ادھر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان میں یہ شرارت ضرور ہوتی ہے، یہ غور کیجئے گا. تو مجھ سے کہنے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، مسئلہ طے پایا کہ امت میں فرقہ واریت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ٹاپک طے ہو گیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، فرقہ واریت اب کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے ایک الگ چھوڑو، پہلے یہ. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، چلو ایک ٹاپک تو ہو گیا نا، بات کریں گے. ہم 2-4 دوست تھے، نوجوان تھے، ہم بہت ابتدائی طالب علم تھے، تو اس وقت ہم نے شور شرابہ کر کے ان کو موضوع پر باندھ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس موضوع پر بات ہوگی. اب جب موضوع پر بات ہوگی تو انہوں نے آیت پڑھی، میں سمپل ایک بات کر رہا ہوں کہ آیت ہوگی کہ جی کیا بات ہوگی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں فرقہ واریت حرام ہے. ہم نے کہا جی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. ہم نے کہا جی بالکل جائز. یہ تو چیزیں ہم دونوں متفق ہیں، اس میں تو بات ہی نہیں کرنا، اختلاف جس مسئلے پر اس پر بات کریں گے ہم، اس میں تو ہم متفق ہیں. اس پر سارا ٹائم بیٹھے ہیں، چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے ہماری رکھی، آپ بھی مانتے ہیں فرقہ واریت حرام ہے، ہم بھی مانتے ہیں فرقہ واریت، تو یہ تو بالکل مسلمات ہیں نا، یہ تو نسبت تساوی کی، اس کو چھوڑ دیں آپ. جو مختلف ہی مسئلہ اس کو چھڑیں. انہوں نے کہا جی ایک آیت ہے، واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا. بس ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقے فرقے مت بنو. تو دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے قرآن، کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اختلاف تو بتائیں، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے قرآن، آپ کیا سمجھیں؟ وہ کہا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر کیسے فرقے ہو گئے. تو میں نے کہا جس نے بنایا اس سے پوچھئے. کہنے کہ نہیں قرآن نے یہ کہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ جہاں پھنسے اس کو میں حل کر دیتا ہوں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فرقے ہوں گے نہیں. آیت آپ پڑھ رہے ہیں فرقے فرقے مت بنو، وہ تو نصیحت اور حکم ہے، اور ثابت کر رہے ہیں کہ فرقے فرقے نہیں ہوں گے. اور بھائی قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ فرقے نہیں ہوں گے، قرآن تو ہدایت دے رہا ہے کہ فرقے فرقے مت بنو. سمجھ رہے؟ وہ بات کیا ہو رہی ہے، مطلب کیا نکال رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو. اب اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو جرم تو ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، مطلب کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ کہ علماء کی صحبت میں آیا جائے اور ان سے بیٹھ کر اپنی کنفیوژن ڈسکس کی جائے، ان کے ساتھ گیدرنگ کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، اور پہلے یہ دیکھا جائے. توجہ کے ساتھ آخری بات، کہ شرعی مسائل کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. شرعی مسائل کو سمجھنے کا طریقہ قرآن، قرآن سے تفسیر کرے گا، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے ہوگی، اور قرآن کی تفسیر اجماع امت سے ہوگی. جس طرف امت کھڑی تھی اس سے اس کے معنی اور امت نے جو اس کا مقصد لیا ہے وہی لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو مطلب ہوگا وہ آپ کی ذہنی پیداوار ہوگا, اس سے فرقہ واریت کا دروازہ کھلے گا. اگر آپ اس اصول کو نہیں مانتے تو ہم اس اصول پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ امت کا اجماع حق ہے اور ان کی بیان کی بھی رائے سے ہٹ کر جانا یہ گمراہی ہے. تو یہ دونوں آپشن ہم نے آج کے اس درس کے اندر پیش کیا جو آیت نمبر 143 سے 47 تک تھا, اور یہ باتیں احادیث کے حوالے سے جاننا ضروری تھا. اللہ رب العالمین قرآن کے ان مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جو وقت گزرا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذریعہ توشہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.